الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا رشدنا وعافنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين مدم ازاد سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے اور تمہید میں یہ تسلسل سے بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس کا جو یہ حصہ جو زیر مطالعہ ہے رکو نمبر 2 سے اور رکو نمبر 7 تک یہ 6 رکو بنتے ہیں کہ جس میں ازل اور ابد کے معاملات اور واقعات اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں ابھی تک کی گفتگو میں جو مضامین ہمارے سامنے آئے اس میں ازل میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کا جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار اور پھر جنت میں آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کو ایک عملی نمونہ اور پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن وہ کرایا گیا کہ کس طرح سے زمین پہ جہاں تمہیں جانا ہے بطور خلیفہ بن کر وہاں کس طرح سے شیطان تمہیں بہکائے گا تو ایک آزمائشی جنت میں رکھا گیا اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا شیطان کا جو بھی وسوسہ اندازی ہے اس میں وہ پھل کھایا گیا اور دونوں کی جو ستر یعنی پوشیدہ چیزیں تھیں چھپائے جانے کے لائق وہ ظاہر ہو گئیں بے لباس کیا شیطان نے اور بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اسی طرح سے زمین میں یہ شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہونا ہے وہ بے را روی کا ہونا ہے یہ تمہیں بے لباس کرنا چاہتا ہے حیا سے آری کرنا چاہتا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ مضمون بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نشست میں یہ بات ہم نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی اور وہ لباس اس کی جو حکمت ہے لباس کی اس کے جو مقاصد ہیں اس کے جو فوائد ہیں پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ وہ بات ہمارے سامنے آئی تھی اب آج کی جو یہ رکوع ہے رکوع نمبر 4 اس کے آغاز میں ترک دنیا کی مذمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل میں یہ فلسفہ بھی ذہن میں رکھیں انسان کی جو گمراہی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دو انتہاؤں پر انسان ہے کہ جو کہ پہنچا اور دین اسلام نے اصل میں ان دو انتہاؤں سے بچا کر انسان کو ایک جو راستہ ہے میانہ روی کا دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ سامنے رکھا ہے یہ فلسفہ ہے کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی دنیا کی اس زندگی کے حوالے سے ایک انتہا تو یہ ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ ہوئے کہ جو حب دنیا کا شکار ہو گئے یعنی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا اور اس انتہا پر پہنچے کہ پھر آخرت کو وہ بھلا بیٹھے اور حب دنیا میں ڈوبتے چلے گئے اور دنیا کی جو آرائش اور زیبائش ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہ کی, تو اس انتہا سے بھی روکا ہے اور بچایا ہے دین اسلام نے, شریعت نے مجھے اور آپ, اور خاص طور پر یہ حب دنیا کا جو شکار ہوئے وہ اس ایکسٹریم پر یہود ہوئے خاص طور پر, اور اس کی وجہ سے پھر قساوت قلبی ہے کہ جو ان کے اندر پیدا ہوئی, دلوں کو سخت کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ یہ قساوت قلبی سے ہم سب کو محفوظ کرتا ہے. دوسری انتہا کے جس سے بچایا ہے شریعت نے وہ یہ ہے کہ ترک دنیا, ایک ہے حب دنیا دنیا میں ڈوب جانا, اور ایک ہے ترک دنیا, جسے جس طرح سے عیسائیت میں رہبانیت ہے کہ جو کہ شروع ہوئی. تو ترک دنیا کا فلسفہ بھی کیا ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ دنیا میں جب ہم کھکیڑ پالتے ہیں یعنی مختلف امور میں ہم آگے بڑھتے ہیں, تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے پھر اللہ سے جو لا ہے وہ صحیح طور پر نہیں لگتی, اللہ کا قرب جو ہے وہ صحیح طور پر حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا اب ایک خود ساختہ شریعت بنا کر کہ بھئی یہ ساری جو بھی چیزیں یہ رکاوٹ ہیں قرب الہی کے مراتب کو طے کرنے میں, لہٰذا یہ ہے کہ دنیا سے کچھ حاصل نہ کیا جائے, دنیا سے کٹ جایا جائے, نہ شادی کی جائے, نہ کوئی یعنی معاش کا کوئی بندوبست, کچھ نہیں, لباس بھی بڑا پوشیدہ وہ پہنا جائے, یہ ساری جو بھی آرائش اور زیبائش ہے دنیا کی جو بھی یہ محبت اس سے بالکل عاری ہو جائے. بہرحال یہ ہے کہ یہ ترک دنیا کی ایک انتہا ہے کہ جو کہ وجود میں آئی, اور خاص طور پر یہاں پر اسی ترک دنیا کی مذمت ہے کہ جو کفار مکہ میں بھی کچھ اعتبارات سے یہ چیزیں موجود تھیں, یعنی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ کفار مکہ کیا کرتے تھے, مشرکین مکہ, یہ خانہ کعبہ کا جو طواف تھا ایک بہت بڑی عبادت اہم عبادت, وہ اس کو بڑا مقدس بنایا ہوا تھا کہ وہ برہنہ طواف وہ کیا کرتے تھے, یعنی وہ بڑا اس کو مایوب سمجھتے تھے کہ کوئی کپڑوں میں ہم جو ہے وہ طواف کریں, بالکل برہنہ ہو کر, یہ تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل میں نہیں جائیں گے. بہرحال یہ ہے کہ یہ برہنہ طواف کرنا اس عبادت کو انہوں نے بڑا ایک تقدس کا درجہ وہ دیا ہوا تھا, اور یہ خود ساختہ شریعت تھی کہ جو کہ وہ بنائے بیٹھے تھے. تو بہرحال اسی خود ساختہ شریعت اور ترک دنیا کو, اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے معاملات میں, یعنی کھانا پینا ہے, بعض جانوروں کو خود ساختہ اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا, اس کا استعمال نہیں کرتے تھے, بعض کھانوں کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس خود ساختہ شریعت کی نفی ان آیات میں آ رہی ہے, اور ترک دنیا کی نفی ہے کہ جو کہ آ رہی ہے کہ یہ جو زینت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے یہ اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ کتنا اس دنیا میں یعنی چیزوں کو استعمال کرنا ہے, کس درجے پر استعمال کرنا ہے, یہ اختیار جو ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہے, بلکہ یہ اختیار اس خالق کائنات کے پاس ہے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے, اس نے جتنا کہہ دیا کہ کتنا استعمال کرنا ہے اتنا کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس تمام چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے کے اور اللہ کی زینت اور نعمتوں سے جو ہے وہ ایک دوری اختیار کرنا, یہ بھی کیا ہے, ناشکری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کہ جو کفار مکہ میں بھی یہ چیز آئی اور دیگر مذاہب میں بھی یہ چیزیں ہیں, اور آج بھی یعنی انسانوں کے اندر بعض گروہوں کے اندر یہ خصلتیں ہیں کہ جو کہ پائی جاتی ہیں کہ خود ساختہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرمت کا درجہ دے کر اور اللہ کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے احکامات ہیں, اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس خود ساختہ شریعت سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ تمہید ہے, اب آیات سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ایک سوالیہ انداز میں جو کوتاہی تھی کفار مکہ کی, بالخصوص ان کی طرف رخ کرتے ہوئے ایک سوالیہ انداز میں ان پر ایک یعنی سختی کا انداز ہے کہ جو کہ اختیار کیا گیا, اے نبی آپ پوچھیے ان سے من حرم زینت اللہ, کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے, التی اخرج لعباده, کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. بھائی یہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں, اس کی عطا کردہ ہیں, لہٰذا یہ ہے کہ ان کو اختیار کرو, ان کو استعمال کرو, اور یہ نہ کہو کہ بس خود ساختہ کہ بس یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں ہم اختیار کر سکتے, نہیں, یہ اختیار حلت و حرمت کا فقط کس کے پاس ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. تو بہرحال یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بعض کھانوں کو یعنی خونوں کا معاملہ ہوتا ہے محرم میں, اور بس یہ مخصوص خواتین جو ہے وہ کھا سکتی ہیں, یہ فلاں نہیں کھا سکتے. اس طرح سے یہ قریش مکہ نے بھی یہ کام کیے ہوئے تھے. یہ جانور ہیں, یہ اللہ کے لیے ہیں, ان کو کوئی ہم استعمال نہیں کر سکتے. ان کے اندر جو بھی بچہ ہے وہ فلاں مرد نہیں کھا سکتے, فلاں عورتیں نہیں کھا سکتی. تو بہرحال اس طرح سے یہ چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں, یہ تمہاری خود ساختہ شریعت ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اسے استعمال کرنا ہے. ہاں ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ بھئی یہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں یہ عارضی, اور فلسفہ یہ ہے دین اسلام کا کہ اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ کہیں تم اس دنیا پرستی کا شکار ہو کے اور سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھو, یہ بھی ایک انتہا ہے, اس سے بھی بچنا ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے, برتنا تمہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم پیدا کیے گئے ہو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. یعنی یہ سارا ساز و سامان دنیا کا متع یہی رہ جانا ہے, ذرا سی بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, اور ساتھ نہیں جانا کچھ بھی سوائے تمہارے اعمال کے, چاہے وہ نیک ہوں چاہے بد ہوں, اسی کے لحاظ سے فیصلہ ہونا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس انتہا سے بھی بچو کہ یعنی دنیا میں ڈوب جاؤ. بڑی کسی نے مثال دی بڑی پیاری کہ تمہیں جس دنیا میں جتنا رہنا ہے اسے اتنی تمہیں اس دنیا کی فکر کرنی چاہیے, تمہیں جس دنیا میں جتنا رہنا ہے اسی طرح کی تمہیں اس دنیا کے لیے فکر کرنی چاہیے. اب یہ ڈیسائیڈ تمہیں خود کرنا ہے کہ کس دنیا میں تمہیں کتنا رہنا ہے. یہ جو دنیاوی زندگی ہے کسی ساتھ کا پتہ نہیں ہے, موت اچانک جو ہے وہ آتی ہے, یہ اچانک اور یہ حادثے یہ ہمارے لیے الفاظ ہیں, یہ اللہ کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اللہ کے لیے کوئی شے حادثہ نہیں, کوئی اچانک کا معاملہ نہیں, اس کے تو علم میں ہر چیز پہلے سے ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی دنیا کے اعتبار سے یہ فکر ہے کہ جو کہ تمہاری ہونی چاہیے کہ اتنا ڈوب جاؤ کہ آخرت کو جو ہے وہ بھلا بیٹھو, اور نہ ترک دنیا کی طرف دوسری انتہا پر چلے جاؤ کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں اسے خود ساختہ جو ہے اپنے اوپر حرام کر لو. تو کس نے یہ زینت اللہ کی جو وہ حرام کی ہے کہ جس وہ زینت وہ نعمتیں کی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں, وقت کا یہ بات ہی میں نا رزق اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا, یہ سرچنگ کوشچن ہے کہ جو کیا گیا. قل اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ جو بھی نعمتیں ہیں دنیا کی یہ ان لوگوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں کہ جو ایمان لائے, یعنی اہل ایمان کے لیے یہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں دنیا کی زندگی میں, لباس ہے, کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے جو اسوہ ہونا چاہیے سامنے وہ کس کا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے رسول کا اسوہ کیا تھا؟ کیونکہ مشن بہت اعلیٰ تھا نا, اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ, لازم بات ہے کہ یہ وقت مانگتا ہے. اب تو انسان اگر دوسری ایکسٹریم پر پہنچے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے, تو پھر اس دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے یا فریضے کی ادائیگی کے لیے وقت کہاں ملے گا؟ اب دنیا میں انسان اتنا ڈوب جائے کہ میں اچھی نوکری یا اچھا بینک بیلنس جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوں, تو یہ پورا وقت اسی میں انسان کا نکل جائے, اور پھر یہ کہ یہ معیاری زندگی میں اضافہ کرتے چلے جانا یہ پورا مقصد زندگی بن جاتا ہے, جس طرح سے کیفیت آج اللہ ماشاء اللہ اکثریت کی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا اس کا یہ تھا کہ جو فرائض دینی تھے اس کے لیے پوری زندگی وقت تھی. ہاں اس میں ذاتی فقر تھا کہ جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا, اللہ کے رسول چاہتے تو کیا کچھ نہیں مل سکتا تھا, دنیاوی لحاظ سے فلورش کر سکتے تھے, بہت بڑے تاجر تھے ظہور نبوت سے پہلے, لیکن اس مشن کے لیے دین کے غلبے کے لیے آپ نے اپنی تجارت تش کی, ذاتی فقر ہے کہ جو کہ اختیار کیا. اور یہ ہے کہ پھر اس مشن کے دوران اگر کبھی اللہ نے اچھا پہننے کو دے دیا تو وہ اچھا پہنا بھی ہے, تاکہ انسانیت کے سامنے یہ اسوہ رہے کہ یہ ترک دنیا نہیں ہے دین اسلام میں, رہبانیت نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ بالکل یعنی چھوڑ دیا جائے اور ترک کر دیا جائے, نہیں, بلکہ جہاں اللہ نے اچھا دیا اس کا استعمال بھی ہو, اللہ کی نعمت, اور اس پر شکر ادا کیا جائے. لیکن یہ تمام چیزیں دنیاوی جو بھی متع ہے یہ اس مشن کے جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے, اس مشن میں وہ آڑے نہ آئیں, پاؤں کی بیڑیاں نہ بنیں. یہ وجہ ہے کہ جو تربیت کی تھی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین, تو یہی دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کو انہیل کیا, ہیمر کیا. لہٰذا مال و دولت میں عبد الرحمن بن عوف بھی بہت اوپر تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت اوپر تھے, بہت اللہ نے مال و دولت دیا، لیکن یہ مال و دولت، یہ متاع دنیا کبھی بھی دین کے غلبے کی جد و جہد میں آڑے نہیں آئے، ہنڈرنس نہیں بنے، رکاوٹ نہیں بنے. یہ تھی وہ اصل میں تربیت کی جو اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ کسی درجے میں کوئی اس کا ایک عکس ہماری زندگی میں بھی پیدا فرما دے. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں کہ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے. دنیا کیونکہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، اور اس میں میرا اور آپ کا انسان کا امتحان ہو رہا ہے. تو یہاں تو اہل ایمان بھی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، کفار بھی کر رہے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. لیکن جو آگے الفاظ ہیں، فرمایا کہ خالصتا یوم القیامہ، یہ جو نعمتیں ہوں گی نا یہ پھر خالص ہو جائیں گی، مخصوص ہو جائیں گی قیامت کے دن. کس کے لیے؟ وہ کہ جو کہ ایمان لانے والے. یہاں کافر مزے کرے گا، بعض دفعہ اہل ایمان سے زیادہ جو ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ حاصل کر لے گا، فلورش کر جائے گا دنیا کی زندگی میں. لیکن یہ ہے کہ یہ حسرت بن جائے گی روز قیامت. آخرت میں پھر کفار کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے پھر وہ نعمتیں ہیں، اس میں دائمی نعمتیں وہ حاصل ہو جائیں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اسی طرح ہم تفصیل اپنی آیات کی بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر آیات ہیں کہ جو واضح کر رہے ہیں. لقوم یعلمون، کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو حقیقت کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا علم نافع ہمیں عطا فرمائے کہ جو یہ حقیقت قرآن مجید میں دنیا کی بے ثباتی آخرت کی پائیداری کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ یہ کامل علم ہم سب کو نصیب فرمائے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، پہلے تو ذرا ایک سختی کا انداز تھا، کس نے حرام کی نعمتیں اللہ کی؟ کیوں خود ساختہ تم حرام کیے بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں استعمال کرتے اللہ کی نعمتوں؟ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حرام کردہ چیزیں ہیں کون سی؟ اے نبی آپ فرمائے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ میرے رب نے تو حرام کیا ہے تمام فحش کام، ما ظہر منہا وما بطن، ہاں وہ ظاہر ہوں، یعنی جو بھی ظاہری فحش کام ہیں، عمل ہیں یا قول ہے، یا یہ کہ جو چھپے ہوئے بے حیائی پر مبنی کام ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ باطن ہوں، سب فحش کاموں کو اللہ نے حرام کیا. اب یہاں پر جو فواحش ہے یہ فاحش کی جمع ہے، اور یہ فحش کی جو تعریف ہے جو بھی کی ہے فقہا نے، یعنی مختلف تعریفیں ہیں، اور ہمارے معاشرے کا تو المیہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی آئین کی دفعہ 37 جی، یعنی جو دفعہ 37 ہے اس کی جو ذیلی دفعہ ہے جی، اس میں یعنی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جتنے بھی فحش کام ہیں اور اس کے حوالے سے جو بھی اس یعنی بے حیائی کو ابھارنے والی جو بھی چیزیں ہیں کسی بھی درجے کی، اس کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے، اور فحش سے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، فحش باتوں سے اور کاموں سے اور جتنے بھی ذرائع ہیں جذبات کو ابھارنے والے، اس کا جو ہے وہ قلقمہ کیا جائے، ختم کیا جائے. یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں دفعہ 37 جی میں یہ بات لکھی ہوئی. اچھا، جب یہ مباحث شروع ہوئے اور یعنی مختلف لوگوں کی طرف سے جو بھی درد رکھتے ہیں اسلام کا، دین کا، ان کی طرف سے پھر آئینی سطح پر جنگ چھڑی کہ بھئی یہ کیوں نہیں آئین کی پاسداری ہو رہی، اس دفعہ پر کیوں نہیں عمل ہو رہا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر بحث کیا چھڑی کہ بھئی اچھا یہ جو آئین میں فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کن کن باتوں پر اس کا اطلاق ہوگا، اس کی وضاحت نہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ جو بھی یہ فلمیں ڈرامے آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی فحش کام ہیں، تو بہرحال یہ تو معاشرے کی عکاسی ہے کہ جو کہ ہم ایک ڈرامائی انداز میں لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، اس میں کیا برا ہے؟ اب اس طرح کے دلائل ہیں کہ جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 77 سال گزرنے کے بعد پھر اس طرح کے دلائل دیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا یعنی علماء اور فقہا کے ذریعے سے اس کی تشریحات کے جو کہ فقہا نے علماء نے کر دی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا حقیقت ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں، ساری محنتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جو ان کی سفارشات پارلیمنٹ میں جاتی ہیں کوئی اس پر سنوائی نہیں ہوتی، وہ الماریاں کبرڈز ہیں کہ جو کہ یعنی آرا پر سفارشات پر بھری ہوئی ہیں، کوئی ان کو لے کے نہیں آتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہے. تو فقہا نے واضح فرمایا ہے کہ یہ فحش کیا ہے کہ کلو قبیح من القول والفعل فہو فاحش، جو بھی کبھی قول یا فعل، یعنی کوئی بھی برا کوئی بھی عمل ہو یا کوئی قول ہو کوئی بات ہو، وہ کس کے زمرے میں آتے ہیں؟ وہ فحاشی کے زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح سے فرمایا گیا کہ کلو شعین جا وزا حد ہو و قدر ہو فہو فاحش، یعنی ہر وہ شے کہ جو اپنی حد سے بڑھ جائے تو وہ بھی فحش کام میں آتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ یہ ستر کھولنا بعض معاملات میں رفع حاجت کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کے سامنے جا کے کھول لینا، اب یہ کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے، یہ فحش میں آ جاتا ہے، فحاشی میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے فحش کی ڈیفینیشن کیا کی ہے فقہا نے؟ کہ ہر وہ شے یا ہر وہ بات کہ جو انسانی جذبات کو مشتعل کر دے، اس کو ابھار دے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ یہ فحش ہے، یعنی یہ بھی فحش کام، یعنی فحاشی میں بات آتی ہے. ہر وہ شے یا ہر وہ بات کہ جو کہ یا ایسا امر کہ جو انسانی جذبات کو مشتعل کرے. اب دیکھیں اصل تو حکم کیا ہے قرآن مجید میں، سورہ بنی اسرائیل میں آگے ہم پڑھ لیں گے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بچ جاؤ. یہ بنی اسرائیل میں اسلامی ریاست کے معاشرے کے جو بھی خصائص ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جو سیلینٹ فیچرز ہیں. اب دین اسلام نے اس بڑے گناہ، یعنی وہ کہ جو کہ تکمیل انسان پھر کرتا ہے زنا کی طرف جاتا ہے، جتنے بھی اس زنا کے طرف جانے والے دروازے ہیں شریعت نے اس کو بند کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یہ دل بھی زنا کرتا ہے، یہ پاؤں بھی زنا کرتا ہے. یعنی اب کیا ہے؟ وہ بڑے گناہ زنا کے طرف جانے والے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ محرکات ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے شریعت نے بند کر دیا. یہ نامحرم کو آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، آواز اس کی بلا وجہ سننا یہ کانوں کا زنا ہے، بات کرنا نامحرم سے یہ زبان کا زنا ہے، چھونا نامحرم کو یہ ہاتھوں کا زنا ہے، بری نیت سے اس کی طرف جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، خیالات برے اپنے دل میں پالنا یہ دل کا گناہ ہے، زنا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول، اور پھر اسی طرح شریعت کا مزاج دیکھیں، اس تقرب الزنا ولا تقرب الزنا کی حکم کی پاسداری کے لیے پھر سیلینٹ ٹیچر وہ نظر آتے ہیں دین اسلام میں. مخلوط محافل کا کوئی تصور دین اسلام میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآنی احکامات کو شریعت کو پاؤں تلے رون کر آج ہماری شادی بیاہ کی جو بھی محافل ہوا کرتی ہیں وہ مکس گیدرنگ پر ہوا کرتی ہیں، محرم نا محرم کی کوئی تمیز نہیں، کس طرح سے شرم و حیا کی دھجیاں کہ جو کہ اڑائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مخلوط محفل کی کوئی گنجائش نہیں، تفصیل میں میں نہیں جا رہا. اسی طرح سے مرد اور عورت کا جو دائرہ کار ہے اس کو بالکل الگ کر دیا. مرد باہر نکلے گا گھر سے، اکنامک ایکٹیویٹی اس کی ذمہ داری، عورت گھر کے اندر رہے گی. وقرنا فی بیوتکن، سورہ احزاب میں واضح احکامات ہیں عورتوں کے لیے، اور گھر کے اندر رہ کے کیونکہ قیمتی شے ہے عورت، ہر قیمتی شے چھپائی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. دین اسلام نے عورت کی تکریم کی، گھر کے اندر رکھا کہ کہیں وہ ہور سرانیوں کا شکار نہ ہو جائے، نگاہوں کا شکار نہ ہو جائے، باہر نکل کے اندر رہ کے مستقبل اس کے حوالے کر دیا. یہ نوجوان نسل کیا ہے؟ یہ بچے ہمارے معاشرے کے لیے بہترین رجال کار وہ فراہم کریں، تیار کر بہترین انسٹیٹیوشن، ماں کا دودھ، ماں کی گود، والدین کی سرپرستی. اسی طرح سے یعنی جو بھی ستر اور حجاب کے احکامات، اب یہ بھی معاملہ بڑا عجیب ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ ستر اور حجاب کی اصطلاحات بھی بالکل معدوم ہو گئی. یہ بھی اب بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ستر کیا اور حجاب کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ مرد کا ستر، عورت کا ستر، پھر یہ ہے کہ یہ ستر گھر کے اندر کے احکامات پردے کے، کہ ایک عورت کو اپنے محرم مردوں کے سامنے کس طرح سے پردہ کرنا، وہ کیا کیا چیز چھپا کے آئے گی سوائے شوہر کے، اور نامحرم سے اگر کوئی باہر نکلنا پڑ جائے ضرورتاً کبھی، تو پھر اب نامحرم سے پردہ کس طرح سے ہوگا. وہ حجاب کے احکامات ہیں سورہ احزاب میں، اس کی تفصیل ہے. ستر کے احکامات سورہ نور میں آ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح سے پھر اگر کوئی اسلامی ریاست میں کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اب اسلامی شریعت میں پھر سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. کوئی بھی یہ کام کرے اگر وہ شادی شدہ ہے مرد یا عورت، زنا کا مرتکب ہو، اب سب کے سامنے اسے یعنی رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے ختم کیا جائے گا، سخت سزا رکھی ہے کہ تاکہ ایک کو سزا اور سو کو عبرت ہو جائے. غیر شادی شدہ ہے مرد یا عورت, اسے سب کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں گے تاکہ ایک کو سزا ہو جائے, 100 کو عبرت حاصل ہو جائے. اسلامی ریاست سے یہ بے حیائی کے پر مبنی جو شیطانی ایجنڈا ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ ہیں اصل میں وہ سیلین فیچرز کے جو کہ یہاں آئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے, میں بھی آپ فرمائیے کہ میرے رب نے تو تمام پہنچ باتیں کام کہ جو ظاہر ہوں چاہے پوشیدہ ہوں. اب ظاہر کے جو بھی پہنچ کام ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. یعنی یہ ہے کہ مخلوط محافل میں اسی طرح سے نامحرم کو دیکھنا, یہ ساری ان سے اس سے باتیں کرنا, آج تو پورا کلچر ہمارا یہ ہے. یعنی آج تو ایک صاحب علم انسان اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو دقیہ نوسی باتوں میں نہ پڑے کہ بھئی یہ پردے کے احکامات کا نفاذ اور نامحرم اور محرم کی کوئی تمیز نہیں. کہ آج تو پورا کلچر ہمارا آپ دیکھیں نا, تہذیب, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کو ایجوکیشن ہے, لڑکے لڑکیاں ساتھ ہیں, اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. اور پھر اس کی جو ہلاکت خیزیں ہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہی خاندان کے جو چند سالوں پہلے تصور نہیں تھا ان کے ہاں کہ کوئی بچی جو ہے وہ گھر کی دہلیز پار کر گئے, وہ چار یعنی چادر اور چار دیواری کا جو تصور تھا, لیکن آج ان گھرانوں میں خاندانی لوگ ان کی بچیاں دہلیز پار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہم کس طرح سے 8-8 9 سال کی بچیوں کے ساتھ جو عصمت دری کا معاملہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہمارے کانوں میں یہ خبریں پڑتی ہیں تو دل دہل جاتے ہیں کہ کیا یعنی بہرا روی کا یہ ابلیسی ایجنڈا جو ہے وہ اپنے پورے زور و شور کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے, پھر بھی ہماری عقل نہیں آتی. یہ مغرب کے مسائل تھے جو ہم نے لے لیے مختار. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے ہر طرح کی فحش بات سے, چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے باطن ہوں. یعنی ایسی زو مانی باتیں کہ جو بے حیائی کی طرف جو ہے وہ انسانی ذہن کو منتقل کر دیں, اس طرح سے بھی اشارے ہیں, اس طرح کے فحش اشارے. لہٰذا یہ کیا ہے, وما بطن, جو بھی فحش باطنی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پھر فرمایا والاثم, اور ہر گناہ سے محفوظ کرنا, یعنی ہر گناہ کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور اثم سے مراد جو ہے وہ فقہاء نے لیا کہ جو بھی ذاتی گناہ ہے اس سے بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بچے. اور فرمایا کہ والبغی بغیر الحق, اور ناحق جو ہے وہ بغاوت, اور یہ بغاوت پر مبنی کام کون سے ہیں, فقہاء کہتے ہیں کہ یہ وہ کہ جو لوگوں سے متعلق ہے, لوگوں کے ساتھ کوئی ذاتی انسان کر جائے, لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے, اس کی عزت پر ڈاکہ ڈال دے, تو یہ تمام کام کون سے ہیں, وہ بغاوت پہ آتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو کور کر لیا, یعنی برے اعمال کے اعتبار سے فحش کام بھی چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن, ذاتی گناہ بھی, اور دوسروں کے حوالے سے جو بھی انسان ذاتیاں کرتا ہے وہ بھی والبغی بغیر الحق کے ذیل میں آ گئے. اور عقیدے کی جو گمراہی ہے اس کے لیے فرمایا کہ وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ کہ جس کی کوئی سند اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یعنی یہ ایسا گناہ ہے, گھناؤنا جرم ہے عقیدے کے لحاظ سے شرک, کہ جس کی کوئی سند نہیں, کوئی چٹھی نہیں اتاری اللہ نے کہ یہ فلاں فلاں بت کیا ہیں, یہ سفارش کر جائیں گے تمہاری روز قیامت, یہ اولیاء اللہ کی جن کی تم منتیں اور چادریں چڑھاتے ہو یہ تمہارے کچھ کام آ جائیں گے, انہوں نے اپنی زندگی میں جو تعلیمات وہ دے کے گئے وہ سب بھلا کر, اور تم جو ہے وہ سمجھے بیٹھے ہو کہ بس یہ کام ہم کر لیں مزاروں پر جا کے اور یہ کہ وہ نجات کا باعث بن جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ عقیدے کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ جو واقعتاً یہاں جس کی کوئی معافی نہیں ہے الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے انسان توبہ کرے. فرمایا کہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو کہ جو تم جانتے نہیں, کوئی دلیل نہیں, جو بھی برا کام شروع کرو تم نسبت قائم کر دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے, معاذ اللہ یہ کفار مکہ کا وتیرہ تھا. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ہر امت کا ایک وقت ہے کہ جو مقرر ہے, ہر امت کے لیے ایک مہلت عمل ہے, اور جب وہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی تاخیر نہیں ہوتی. ولکلی امت اجل, ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے, اجل ہے, ہر امت کو زوال ہے. فیضا جا اجلہم, جب وہ اجل آ جاتا ہے وقت پورا ہو جاتا ہے, لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون, تو نہ کوئی تاخیر ہوتی ہے ایک گھڑی نہ کوئی, یعنی تقدیم و تاخیر کا پھر معاملہ نہیں ہوتا. وہ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی جو کوڑا ہے وہ برستا ہے, اور جو مہلت عمل ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مہلت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی روش درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا بنی آدم, آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے اولاد آدم اما یاتی انکم رسل منکم، جب جب تمہارے پاس رسول آئیں تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اور تمہیں سنائیں میری آیات، میری آیات تمہیں، میرے پیغام تم تک پہنچائیں، فمن اتقا واصلح، پس جو تقوی کی روی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوگا. یعنی وہی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغامات رسولوں کے ذریعے سے آ جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور بندوں کے لیے نجات کس میں ہے؟ کہ وہ جو وہی آئی ہے رسولوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، اس کے حوالے سے اس کو اپنا وتیرہ بنائیں، اپنی زندگی میں اس کو رچائیں بسائیں اللہ کے احکامات کو. اور یہ ہے کہ جس نے تقوی کی روی اختیار کی، اللہ کی نافرمانی سے بچا، وہ اسلحہ، اور اپنے جو بھی اعمال ہیں اس کی اصلاح کر لی. پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب شریعت کے احکامات آ گئے، اللہ کا حکم آ گیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لہٰذا اب اس نے اصلاح کر لی کہ میں آئندہ عزم کر لیا کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. نماز کے احکامات آئے، عزم کر لیا کہ میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا، با جماعت نمازی میں بنوں گا، میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی دوسروں معاملات میں میں کھڑا ہوں گا. بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح سے پھر یہ اصلاح ہے کہ جو اپنی وہ کرتا چلا جائے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے، اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے، اور غم ہوتا ہے انسان کو ماضی کے جو بھی غلط کاریاں اس پر. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر معافی ہے، زوال خوف و حزن ہے کہ جو اس شخص کو نصیب ہو جائے. آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ روش ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، تقوی اور اصلاح کی روش پر آگے بڑھا جائے، ایک تو یہ مطلوب روش ہے، اللہ تعالیٰ یہ روش ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے. لیکن ایک دوسری روش ہے اس کے بالکل برعکس، اللہ تعالیٰ اس روش سے محفوظ فرمائے، اس کا انجام بد بھی ہے. فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اور تکذیب سے مراد ہم سمجھ چکے ہیں، ایک تو تکذیب ہے کہ جو کافر کرتا ہے، نہیں مانتا میں قرآن کو، نہیں مانتا رسول کو، یہ قولی تکذیب ہے. ایک تکذیب ہے کہ جو ماننے والے کر رہے ہوتے ہیں، اہل ایمان کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، وہ تکذیب کیا ہے؟ وہ تکذیب عملی ہے، مان کر نہیں ماننا، اللہ کو مانا اللہ کی ایک نہیں مانی، اللہ کے رسول کو مانا اللہ کے رسول کی ایک نہیں مان کے دینا، یہ روش ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ یہ تکذیب عملی، تکذیب قولی، وہ لوگ کہ جو ہمارے آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیات سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ کی آیات سے تکبر کیا ہے؟ قرآن ہے مان رہے ہیں، اور اس کا تقدس بھی ہے، اچھے سے جزدان میں رکھ کے اس کو، اور چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تکبر کی ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کی ایک نہیں ماننی، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ماننا. قرآن کہہ رہا ہے سود اللہ اس کے رسول سے لانے جانے، نہیں جی میں تو سود ختم ہی نہیں کر سکتا، پوری میری اکانومی سود پر ہے، پورا کاروبار میرا سود پر ہے، کیسے ختم کر دوں؟ امپلائمنٹ ساری جو ہے وہ بے روزگار ہو جائے گی. اب یہ دلائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے؟ یہ ہے تکبر کی علامت، کہ بھائی اللہ کا حکم اس کو چھوٹا کر دینا، اور اپنے خیالات کو بڑا کر دینا، اللہ کے احکامات پر اوپر کر دینا، یہی تو تکبر ہے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کرنا ہے. فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ نافرمانوں کی روش ہے، تکذیب قولی اور عملی ہے دین اسلام کی، قرآن کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے، اور جو تقوی کی روش ہے، اصلاح کی روش ہے جو مطلوب ہے دین اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اس روش کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی بے حیائی سے، فحش کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے، حیا کا زیور اس سے آراستہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.